المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي جل أمي جل مكي جل مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وخاسري حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات بشيخ اللہ کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ صاحبان معرفت کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ پانچ مجالس جن کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی بن سکتے ہیں؟ یہ ایمان اس کے ذہن میں آیا کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ کلام پڑھے جاتے ہیں، کاش کہ مجھے بھی تاریخ میں اس دور میں لکھا ہوتا، کاش میں بھی آقا کے سامنے بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا، ان کی گفتگو سے مشرف ہوتا، ان کے چہرے کی زیارت کرتا. یہ حسرتیں، یہ خواہشیں، یہ ارمان جن کا اظہار ہم نظم کی شکل میں بھی کرتے ہیں، نثر کی شکل میں بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں کہ اگر آج سے 1400 سال پہلے ایک انسان قدمی مرتبت کی بارگاہ میں مشرف ہونے میں کامیاب ہوا تو آج کے انسان اسے محروم نہ. ظاہر 12واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اب خود جا کے اس کا مطالعہ کیجیے گا، دیکھیے گا. جنگ جمل میں جب اللہ نے علی بن ابی طالب اور آپ کے ساتھیوں کو ایک عظیم کامیابی سے ہمگنار فرمایا، دشمن کا بہت بڑا لشکر تھا، اس میں سے 5,500 افراد قتل ہوئے، لیکن دوسری طرف امیر المومنین کے لشکر میں سے چند ایک افراد شہید ہوئے، اور شد و مد سے آنے والا یہ لشکر پسپا ہوا. مولانا نے فرمایا کہ قد ارعدو و ابرعو و معاہا ذہن الامرین الفشل، کہ یہ گرجتے ہوئے آئے، چمکتے ہوئے آئے، شور شرابہ کرتے ہوئے، ہنگامہ کرتے ہوئے، ڈھول پیٹتے ہوئے، تلواروں کی جھنکار کی آواز، بڑے بڑے پہلوان شور شراب اور ہنگامہ کرتے ہوئے آئے اصحاب جمل، لیکن ان دونوں باتوں کے باوجود شکست کھائی، لیکن ہم اس وقت تک گرجتے نہیں جب تک دشمن کے سر پر نہیں پہنچ جاتے، اور ہم اس وقت تک برستے نہیں جب تک کہ دشمن کا سر اس کے تن سے جدا نہیں کر دیتے۔ یہ عظیم کامیابی حق تعالیٰ نے وجود مبارک علی شیر میں بھی طالب کو عطا کی۔ البتہ پیغمبر مولا متقیان اس کامیابی پر خوش نہیں تھے، جنگ جمل کی اس کامیابی کے بعد بھی لوگوں نے علی شیر میں بھی طالب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، مجبور تھے۔ یہ جنگ علی نے خوشی میں نہیں لڑی، مجبوری میں لڑی ہے، دکھ میں لڑی ہے۔ یہ جنگ علی نے نہیں لڑی، یہ جنگ علی سے لڑی گئی۔ ایک تعمیلی جنگ ہے جو حضرت پر مسلط کی گئی، دکھی تھے۔ البتہ آج ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے اور وہاں کا جو ادارہ ہے فلمیں بنانے کا، بالی ووڈ، ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے۔ برسر کے لیے تذکرہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن جب بات شروع ہوئی میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ جملہ ذہن میں آیا تو عرض کروں کہ ایک فلم بنائی جا رہی ہے اور اس فلم کا نام بھی عائشہ رکھا گیا، اور یہ فلم بنانے والے موصوف بظاہر خود کو سید بھی کہتے، ظاہراً وسیم رضوی نام، اور اس فلم میں کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی جانے والی ہیں کہ بہرحال کوئی بھی مسلمان ان کا متحمل نہیں۔ دیکھیے اسلام میں مخالفت، ہم ان پانچ دنوں میں یہ ابعاد اور بیرویہ کی خدمت میں عرض کریں، اسلام میں مخالفت کے بھی آداب ہیں، اسلام میں مخالفت کی بھی سلیقے ہیں۔ تشیع میں اور اسلام میں ہر اس سب، میں نے سال گزشتہ عرض کیا تھا، سب گالی توہین ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید لعنت بھی گالی ہے، لعنت بدعا ہے، سلب رحمت کی بدعا کہ پروردگار اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے، یہ بدعا ہے۔ یہ ہر ظالم کے لیے ہے، ہر ستمکار کے لیے ہے، ہر جھوٹے کے لیے ہے، ہر فاسق کے لیے ہے، ہر اس طبقے کے لیے ہے جسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت ہے، جھوٹوں پر، ظالمین پر، فاسقین پر، منافقین پر، مشرکین پر۔ یہ لعنت ایک الگ چیز ہے، گالی نہیں، سب نہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے جو شخص گالی لے کر آیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، سب سے پہلے ممبروں سے کس مظلوم شخصیت پر گالیاں برسائی گئیں ہر جمعے کے خطبے میں، مولوی صاحبان جو توہین کرتے تھے، کس کی توہین کرتے تھے، کون توہین کرواتا تھا۔ اسلام میں گالی نہیں، تشیعوں میں گالی نہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مخالفت کا بھی اسلوب ہے، مخالفت کی بھی حدود ہے، مخالفت کی بھی سلیقے ہیں، مخالفت کی بھی طریقے ہیں۔ مولا متقیان جب خود تلوار اٹھا رہے ہیں اور پانچ ساڑھے پانچ ہزار افراد قتل ہو رہے ہیں اس جنگ میں، مطلب مخالف ہیں،
مطلب علی کے مقابلے میں آنے والا لشکر باطل پر ہے. جب پیغمبر نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، اگر علی حق ہیں تو مقابلے میں جو بھی آئے گا، خواہ کوئی مرد آئے خواہ کوئی خاتون آئے، جو بھی آئے گا باطل ہے. اگر علی حق ہے تو مقابلے میں آنے والا بہرحال باطل. جنگ جمل میں جو شخصیت علی کے مقابلے میں آئی کوئی اور نہیں، زوج رسول، حرم رسول، ام المومنین عائشہ. یہاں پر تشیع کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تشیع شیعہ پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا. کس کے پیچھے چلنے والا؟ میں نے فرق عرض کیا تھا، اہل تشیع جنازے کے پیچھے چلنے والے، اہل تشیع امام کے پیچھے چلنے والے. تو جو امام کے پیچھے چلے یہ اہل تشیع، تو جو آگے نکل جائے یہ کبھی تشیع نہیں ہو سکتا، اس کے شیعیت سے کوئی تعلق نہیں. شیعہ پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا، جو بہت پیچھے رہ جائے ساتھ چھوڑ دے یہ بھی شیعہ نہیں ہے، جو آگے بڑھ جائے یہ بھی شیعہ نہیں. ہم نے دیکھنا ہے خود ہمارے امام کا رویہ کیسا تھا اس خاتون کے ساتھ. جنگ لڑی ہے، جنگ لڑی، اور جس اونٹ پر یہ خاتون سوار تھی اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹنے والے بھی علی ابن ابی طالب کے فرزند امام حسن تھے، اور یہ ٹانگیں بھی خود علی ابن ابی طالب نے کٹوائی. اور جب ٹانگیں کٹ گئیں اس اونٹ جس کا نام اسکر تھا، حضرت نے فرمایا اسے جلاؤ اور اس کی راہ کو بھی دریا میں بہا دو کہ روح زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آیا. یہ ایک طرف. لیکن دوسری طرف جب اصحاب جمل کو شکست ہوئی تو مولا متقیان نے اپنے صحابیوں میں سے ایک شخصیت کو روانہ فرمایا، کسے؟ محمد بن ابو بکر. ابو بکر کا بیٹا محمد جو ام المومنین عائشہ کا پدری بھائی ہے، مائیں الگ ہیں باپ ایک ہے، کہ جاؤ جا کے بہن سے پوچھو کہ تمہارا کیا ارادہ، واپس مدینہ جانا ہے تب بتائے، اگر کوفے میں رکنا ہے تو بتائے تاکہ میں اس کے لیے مکان کا انتظام کر سکوں. محمد گئے، جیسے امباری کا پردہ ہٹایا ام المومنین، کون ہے بلا اجازت حرم رسول میں چھانکنے والا؟ فرمایا کوئی اور نہیں، تمہارے باپ کا بیٹا، تمہارا بھائی محمد بن ابی بکر، علی کا قاصد، علی کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، واپس مدینے جانا ہے تو عزت و احترام سے بھجوا دیں، رکنا ہے تو تمہارے لیے گھر پہ انتظام کریں. دیکھیے ہر جنگ میں مال غنیمت تقسیم ہوا سوائے جنگ جمل کی، جنگ جمل میں مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا. علی کے سپاہی جب جنگ لڑ کر تھکے ہارے آئے، کہا حضرت مال غنیمت، کرنا اس جنگ میں مال غنیمت تقسیم نہیں ہوگا، مال غنیمت تقسیم نہیں ہوگا. بہت سارے سپاہی اسی امید پہ لڑتے ہیں کہ چلے آخر میں کچھ ہم خورما ہم ثواب، کچھ ثواب بھی ملے گا، مال بھی مل جائے گا. اب تعجب سے پوچھا سب نے، علی مال غنیمت کیوں نہیں؟ جی تو اتنے شور شرابہ اور ہنگامہ کر کے آپ کے خلاف آئے، آپ کو پریشان کیا، آپ کو مدینے سے یہاں آنا پڑا، کوفہ پہنچنا پڑا. فرمایا نا علی کی غیرت علی کو اجازت نہیں دیتی کہ علی جنگ جمل میں مال غنیمت کو تقسیم کرے. کیا ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں مال غنیمت تقسیم کروں تو مجھے رسول کے حرم کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا، رسول کا حرم بھی کسی کی کنیزی میں چلا جائے گا، اور علی کو محمد و رسول اللہ کی اس نسبت کا احترام ہے، چونکہ یہ خاتون منصوب ہے رسول اسلام کے ساتھ تو اب اس کی حرمت علی پر واجب ہے، اس لیے میں نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا. مال غنیمت بھی تقسیم نہیں کیا. اور جب عائشہ نے کہا کہ نہ میں نے کوفہ نہیں رہنا, مجھے واپس مدینہ بھیجا جائے, تو علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ اٹھائیے, 40 مردوں کو خواتین کا لباس پہنایا اور ام المومنین کے ساتھ روانہ کیا کہ ادب اور احترام کے ساتھ گھر تک چھوڑ دیا. اصولی مخالفت اپنی جگہ پر, لیکن نہ تشیع اقدار کا علمبردار ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو قدریں دی ہیں, ہم نے زندگی میں ان کی پاسداری کر دی ہے. کبھی اپنے احساسات, جذبات اور عواطف کے پیچھے, وہ بالخصوص میں کیوں عرض کر رہا ہوں, یہ جو فلم بن رہی ہے خالصتاً اس کا مقصد اساس, چونکہ مسئلہ کشمیر پہلی مرتبہ تاریخ پاکستان میں, اور کشمیر اپنی جد و جہد آزادی میں پہلی مرتبہ جو کیفیت اب آئی ہے اسے پہلے کبھی نہیں. اس نہضت اور تحریک کو دبانے کے لیے دشمن آئے دن نت نئے حربے سوچ رہا ہے, اپنی چالیں سوچ رہا ہے, خود توجہ ہٹانے کے لیے, مسلمانوں کو باہم تقسیم کرنے کے لیے ایسے حساس مسائل ڈھونڈتا ہے. دیکھیے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا علمی مرکز تشیعوں کا قوم میں ہے, جہاں پہ آپ کے علماء بنتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, کتابیں چھپتی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, یا بات سمجھتے ہیں نجف قوم میں زیادہ تحقیق ہو رہی ہے دین پر, تشیعوں پر, اسلام پر یا نجف پر. ایک انتہائی ذمہ دار ترین شخصیت کے مطابق میں نے ان کی زبان سے سنا, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, وہ ایک نجی محفل میں فرما رہے تھے کہ اس وقت دنیا میں قوم اور نجف سے بڑا دینی مرکز وجود رکھتا ہے جو اسلام پر تحقیق کر رہا ہے. کہاں ہے؟ اسرائیل میں, تل ابیب میں, جہاں پر ہزاروں افراد مامور ہیں, وظیفہ لے رہے ہیں, ان کی تنخواہیں مہیا صرف اور صرف اسلام پر, اسلام کے مختلف فرقوں پر, بالخصوص تشیعوں پر تحقیق کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے نکات ہیں, ایسے حساس نکات جہاں پر اس امت کو باہم لڑوایا جا سکتا ہے, کمزور کیا جا سکتا ہے, الجھایا جا سکتا ہے, ایسا کون سا مسئلہ ہے جہاں پر غلط فہمی کو پیدا کیا جا سکتا ہے. آخر کیوں ہندوستان سے ایسی انہیں کیا دلچسپی ہے, کیوں یہ فلم بنا رہے ہیں اور اس میں جو سین دکھا رہے ہیں. اب ظاہر ہے, ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کوئی شخص غسل کا طریقہ پوچھنے کے لیے آیا, ام المومنین سے تو ایک باریک حجاب بیچ میں حائل کیا اور غسل کر کے بتایا, لیکن کیا صحیح بخاری میں آنے والی ہر حدیث معتبر ہے؟ معتبر نہیں. صحیح بخاری شاید اسلام کے خاص فرقے کے لیے حجت ہو, تشیعوں کے لیے حجت نہیں ہے. تشیعوں کے لیے قرآن حجت ہے, اور قرآن اور تشیعوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے ازواج رسول اللہ کے بارے میں, رسول کی ازواج سے متعلق, کسی بھی نبی کی بیویوں سے متعلق, علماء تشیعوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے, آج تک 1400 سالوں میں کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ انبیاء کی ازواج میں سے کوئی زوجہ کافر ہو سکتی ہے, مشرک ہو سکتی ہے, گستاخ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی بھی زوجہ بد کردار نہیں ہو سکتی. یہ اس نبی کی توہین ہے, یہ نصوص سے قرآن سے ثابت ہے, الطیبات للطیبین. قرآن کہتا ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے, کبھی بھی نبی کی زوجہ بد کردار نہیں ہو سکتی, چاہے کوئی حدیث کی کتاب بیان کرے, نہ ہماری حجت خود قرآن ہے. تشیعوں قرآن کی پیروکار ہے. اب اگر کوئی اٹھے گا, ایسی فلم بنائے گا گستاخی سے الجھانے کی, سب سے بڑھ کر اگر کوئی اس کا تحفظ کرے گا, ازواج حتمی مطلب کی حرمت کی, وہ خود اہل تشیعوں کو ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں بجا جو میں نے ایک طائرانہ بات عرض کر دی, میں آگے بڑھوں. جنگ جبل کی اس عظیم الشان کامیابی کے بعد امیر المومنین کے ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, علی کاش میرا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو ہماری اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا. کیا فرمایا علی نے؟
اہو اخی گمانا، کیا تیرا بھائی ہمارے ساتھ تھا؟ قلبی طور پر، روحی طور پر، فکری طور پر، عقیدتی اعتبار سے، روحی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہمارے ساتھ تھا؟ ہاں جی ہاں یا علی، بہت محبت کرتا ہے ہم سے، ہوتا تو بہت خوش ہوتا. حضرت نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کانا، گویا نہ، فرمایا کہ لقد شہدنا ھذا فی اسکرنا، بتحقیق وہ ہمارے ساتھ ہمارے لشکر میں شامل تھا. گویا نہیں، علی فرما رہے بتحقیق یقیناً وہ ہمارے لشکر میں شامل تھا، صرف وہ نہ. یہ ناچر بلا کا خطبہ، ہم خود اس کو مطالعہ کے لیے تفصیلات کی گنجائش نہیں، بلکہ وہ افراد جو ابھی تک اپنے باپوں کے سرگوں میں ہیں اور اپنی ماؤں کے ارحام میں ہیں، کہ جنہیں انقریب زمانہ ظاہر کرے گا کہ جن کے وجود سے ایمان کو تقویت ملے گی اور اسلام کو قوت ملے گی، وہ بھی ہمارے لشکر میں شامل تھے. یعنی 1407 سال بعد آنے والا وہ مومن بھی علی کے لشکر میں شامل تھا. بس اس سے پتا چلتا ہے کہ شمولیت کا معیار صرف جسمانی حضور نہیں ہے. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد و رسول اللہ قوم ہے، فرد ہیں یا کردار ہیں. اگر فرد ہے تو منو مٹی تلے دب کے بات ختم ہو گئی، لیکن اگر محمد و رسول اللہ مجسم کردار ہیں تو آج بھی زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. کون ہے محمد مصطفیٰ؟ کیسے ان کا ادراک کیا جائے؟ ممکن ہے آج سے 1400 سال پہلے ایک شخص محفل میں بیٹھ کر محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر بھی ان کا صحابی نہ بن سکے، اور ممکن ہے کہ ایک انسان 1400 سال بعد آئے، آپ کو نہ دیکھے، تب بھی آپ کا صحابی بن سکے. سمجھنا ہے کہ آیا اس نے رسول کی معرفت حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے. معرفت نہیں رکھتا تو پاس بیٹھ کے بھی دور ہے، معرفت رکھتا ہے تو دور رہتے ہوئے بھی آپ کے پاس ہے. کون ہے محمد مصطفیٰ؟ یہ ظاہری رویت، اس کا معیار کیا ہے؟ میں زیادہ آپ کو خشک اور پیچیدہ بحث میں نہیں الجھاؤں گا، نہ فلسفے میں. دیکھیے یہ کائنات، یہ جہان اٹا ہوا ہے جواہر سے اور آراز سے. ہیتا بسر کیا ہے؟ امام علی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ان کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے اور بعض لوگوں کی آنکھیں ان کی عقل میں ہیں. بعض لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں اور بعض کی آنکھیں ان کی عقل میں. ہم نے کیسے دیکھنا ہے آقا کو، رسول اللہ کیسے نظر آ سکتے؟ آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ کائنات اٹا ہے جواہر سے اور آراز سے. جواہر جتنے بھی ہیں وہ آنکھ سے قابل رویت نہیں. آنکھ سے صرف آپ آراز کو دیکھ سکتے ہیں بس، پھر آراز کی بھی تمام اقسام میں سے صرف کم اور کیف، فلسفی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، کم اور کیف کو دیکھ سکتے ہیں ولا غیر. کم اور کیف میں سے بھی صرف رنگ اور نور کو دیکھ سکتے ہیں اور بس. رنگ اور نور میں سے بھی جو آپ کے حواس سے خمسہ کی رینج میں آ جائے اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن محمد مصطفیٰ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ نہ تو کم اور کیف سے آپ کا تعلق ہے، نہ آراز سے آپ کا تعلق ہے، نہ رنگ سے آپ کا تعلق ہے. کون ہے ہم؟ ذات رسول اللہ ایک ذی مراتب شخصیت ہے، اور انسان سب سے زیادہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، دھوکے کا شکار ہوتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، منہ کے بعد گرتا ہے کسی ایسی حقیقت کے تعارف میں
جو حقیقت تہ در تہ زی مراتب جس کے مرتبے ہیں. ایک چیز اگر آپ کے سامنے اس کا ظاہر بھی ہوئی ہے, اس کا باطن بھی ہوئی ہے, اس کا غیب بھی ہوئی ہے, اس کا شہود بھی ہوئی ہے, اس کا ملک بھی ہوئی ہے, اس کا ملکوت بھی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ چاہتے ہیں زیارات کے لیے نجف قوم, مجتہدین سے ملاقات کرتے ہیں. مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو علمی اعتبار سے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ قرآن اور حدیث میں تدبر تفحص کر کے دین کا ہر مسئلہ وہاں سے نکال سکے, ہر مسئلے کا کیا حل ہے, ہر مشکل کا حل کیا ہے, ہر سوال کا جواب کیا ہے, اور یہاں پر حکم کیا ہے, ایک انسان کے لیے کیسے کیا کرنا چاہیے, واجب, حرام, مکروہ, مباح, مستحب, لاکھوں مسائل ہیں. ان لاکھوں مسائل کا جواب جو قرآن اور حدیث سے تلاش کر سکے یہ فقیہ ہے, مجتہد ہے. یہ مجتہد جب اپنا کوئی فتویٰ بیان کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر قرآن و حدیث سے دلیلیں دیتے ہیں, اور سامنے ہزاروں شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے فتویٰ لیا ہے قرآن سے کیسے لیا, یہ سب کو جواب دے, سب سنتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں, اعتراضات ہوتے ہیں. اس درس کو درس خارج کہتے ہیں. اس درس خارج تک پہنچنے کے لیے بھی 10-12 سال پڑھنا پڑتا ہے. پہلے ابتدائی کتابیں آپ پڑھیں گے, لومہ پڑھیں گے, رسائل پڑھیں گے, مقاصد پڑھیں گے, کفایہ پڑھیں گے. یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد جب داڑھی میں سفیدی آنا شروع ہوتی ہے تب آپ اس درس میں بیٹھنے کے لائق بنتے. اس درس کو درس خارج کہا جاتا ہے جو مجتہد اپنے شاگردوں کو دیتا. نجف میں حکم میں کچھ فقہا اور مجتہدین ایسے تھے کہ جو درس خارج بھی دیتے تھے اور بالکل ایک ابتدائی کتاب جو شروع میں پڑھائی جاتی, جیسے ہدایہ ہے, سمدیہ ہے, ایسی کتاب بھی پڑھاتے تھے جو بالکل طالب علم کے پہلے سال میں پڑھائی جاتی. اب یہ طالب علم جائے پہلے سال میں جا کے اسی مجتہد کے درس میں یہ کتاب پڑھے اور اس کے بعد اس مجتہد کے مقام علمی کا تعین کرے کہ اچھا یہ مجھے ہدایہ پڑھاتے ہیں, ان کا علم بھی اتنا ہی ہے, آپ کو ہدایہ پڑھا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا علم اتنا ہے, یہ آپ کی حیثیت کے مطابق, تاکہ بات آپ کی ذہنی سطح سے اوپر نہ چلی جائے, خیال کر کے کسی بھی مقصد کے تحت پڑھا رہے ہیں, اس کا مطلب نہیں. محمد الرسول اللہ ذی مراتب شخصیت ہے. اس عالم ہست و بود میں, اس عالم آب و گل میں, اس بزم گیتی اور اس کائنات میں آپ کا ایک رتبہ نازلہ ہے جہاں یہ نور خدا جسمانی شکل میں اتارا گیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وجود محمد مصطفیٰ اس ذات میں, اس جسم میں منحصر ہے, نہ آپ کا ایک وجود عالم مثال میں ہے, ایک آپ کا وجود عالم شہود میں, آپ کا ایک وجود عالم غیب میں ہے, آپ کا ایک وجود عرش و کرسی میں ہے, آپ کا ایک وجود عالم ملکوت میں ہے, عالم لاہوت میں ہے, عالم جبروت میں ہے, عالم ناسوت میں ہے, وہاں کے رہنے والی ایک ذات خدا نے ہمارے درمیان ہماری جیسی شکل و صورت دے کے اتارا, ہمارے لیے معلم اور استاد بنا کے. اس رتبے کو دیکھ کے عرب بھی کیا کہتے تھے, یہ تو ہمارے جیسے ہیں نبی, یمشی فی الاسواق, بازاروں میں چلتا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. خدا نے فرمایا نا, خبردار, کبھی اپنے جیسا نہ سمجھنا, ٹھیک ہے تمہارے ساتھ چلتا ہے, باتیں کرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, ظاہری طور پر تمہارے جیسا لباس پہنتا ہے, لیکن نا یوحا الی, اس پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے.
یا رسول اللہ,
قرآن میں سورہ بقرہ کے احزاب میں جو آیت ختمی مرتبت سے متعلق اور ہمارے متعلق فرمائی, 21 نمبر آیت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. یہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو کچھ عرض کیا ہے وہ اگر آپ بھول بھی جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں, وہ آپ کے امتحان میں شامل نہیں ہے, چونکہ ایک اعلان بھی ظاہر آپ تک پہنچا ہے کہ پانچ دن جو کچھ بیان کیا جائے گا تو بعد میں یہ جو معروضات ہوں گے ان پانچ دنوں میں جو بیان کیا جائے گا, پھر ایک دن جو معین کیا جائے گا جس کا اعلان آخری مجلس کے آخری حصے میں کر دیا جائے گا, اس معین دن میں ان معروضات کا امتحان ہوگا. جو چیزیں بیان کی جائیں گی ختمی مرتبت کی زندگی سے متعلق تو وہ امتحان لیا جائے گا, اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے تو انہیں روضہ رسول کی زیارت کے لیے یہ ایک انتظام ہے تاکہ جانے والا معرفت کے ساتھ رسول کی دار درگاہ پر حاضری دے سکے, ساتھ میں عمرہ بھی کرے عبادات بھی انجام دے. لیکن بنیادی مقصد خود جبکہ اس نے سیرت رسول کو توجہ سے سنا لکھا یاد کیا امتحان دیا اس میں کامیاب ہوا, باقی بھی انعامات ہوں گے. لیکن کچھ عمرے کے اس میں ٹکٹ بھی ہیں جو جائیں گے وہاں پر. سو یہ بنیادی طور پر بچوں اور جوانوں کے لیے کہ وہ اپنے ساتھ قلم لے کے آئیں, کاپی لے کے آئیں, چیزیں لکھیں محفوظ کریں, اور اگر کوئی بڑا چاہے تو وہ بھی بچہ بن سکتا ہے, وہ بھی جوان بن سکتا ہے, یعنی وہ بھی لکھ سکتا ہے محفوظ کر سکتا ہے, ضبط کریں جس طریقے سے بھی. باقی چیزیں انتظامیہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے, کیونکہ رسول اسلام کی شخصیت مظلوم ترین شخصیت ہے, مظلوم ترین شخصیت ہے. ایک فرقہ جن کے اکابرین نے پہلے دن ہی یہ نعرہ بلند کیا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہماری کتاب کافی ہے, انہوں نے اسی دن سنت رسول کو چھوڑ دیا. بعد میں جتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں احادیث جلوائی گئی پیغمبر کی, جو ذخیرے تھے صحابہ پر پابندیاں عائد کر دی گئی. بڑی بڑی جو شخصیت تھی عبداللہ ابن مسعود, ابو ذر اور اس طرح سے سلمان فارسی, ان شخصیات کو سرے سے ہی مدینے سے باہر جانے پر پابندی تھی, نہیں جا سکتے. جو احادیث لوگوں کے حافظوں میں رہ گئی سو رہ گئی, جو بھی تحریری مجموعے تھے ان کو سب کو جلا کے راکھ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک دھڑا دھڑ, اس سے پہلے بھی یہ کام ہوا لیکن 20 سالوں میں بالخصوص ایسے کارخانے لگائے گئے جن دھڑا دھڑ ہزاروں کی تعداد میں جھوٹی احادیث گھڑی, جھوٹی باتیں بنائی رسول سے منسوخ کی. اس اعتبار سے مظلوم ترین شخصیت. اگرچہ بعد میں اس مکتب کے پیروکاروں نے اپنا نام اہل سنت رکھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شیعہ بھی کردار رسول سے, آپ کی سیرت سے, آپ کے عمل سے فاصلے پر. اسی طرح سے برادران اہل تسنن بھی, اگرچہ انہوں نے اس پہلی بات کے رد میں اپنا نام سنی رکھا ہے, اہل سنت رکھا ہے, لیکن عملی طور پہ اب پاکستان میں رہتے ہیں, ساتھ مل جل کے رہتے ہیں سنی شیعہ الگ نہیں, دونوں دور ہیں سیرت رسول سے, مصطفیٰ سے رسول, سیرت مصطفیٰ سے کردار رسول سے. سو میرے عزیزوں, ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان پانچ دنوں میں, آج تمہیدی باتیں ہیں میں آپ کی زحمت اب تمام کرنے لگا ہوں, لیکن باقی 4 دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اسلام کی شخصیت کے پہلو جو ناگفتہ ہیں, جو عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے, کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں سنا جاتا ہے ان کو, لیکن آپ کی زندگی کے وہ پہلو کہ جن کے لیے اللہ نے رسول کو ہمارے درمیان بھیجا ہے انہیں بالعموم بیان نہیں کیا جاتا. جب ہم شروع کریں گے باتیں تو آپ اندازہ کریں گے, شاید تصدیق بھی کریں گے کہ ایسا ہی ہے. رسول اسلام کی تعلیمات, ایک طرف جبکہ سید الشہداء کی قیام کے بنیادی ترین مقاصد میں سے بھی بڑا مقصد ہے, جو آپ نے فرمایا کہ بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, وہ اسی رو میں سیرت جدی رسول اللہ. امام حسین فرما رہے میں اس لیے گھر چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سیرت و سنت اور کردار کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو سکوں. آئیے اب سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے. یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی. لقد لام کا جو لفظ ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے, یعنی ضرور. پھر قد اس کا مطلب ہے ضرور, لام کا مطلب بھی ضرور, قد کا مطلب بھی ضرور. جب دونوں جوڑ کے آئے تو کیا مطلب بنے گا؟ ضرور بالضرور. لقد کانا, کانا دوام اور تسلسل پر دلالت کرتا, یعنی محمد کی سیرت رکی نہیں, محمد کی نبوت ابدی دائمی آفاقی. کانا دوام پر دلالت کر رہے کردار رسول قیامت تک چلے گا, اس کی پیروی اس کی اتباع قیامت تک ہوگی. اور ضرور بے ضرور یہ کہہ کے اللہ نے فل سٹاپ لگا دیا. لقد کان لکم, لکم خطاب ہے پوری بشریت کو, تمام انسان سب پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ, یہاں بہت دقت ہے, احتیاط ہے. یہاں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ لقد کان لکم رسول اللہ, نہیں, کوئی یہ نہ سمجھے قطعی طور پر. یہ جو بہت سارے افراد جلد بازی میں ایسی بات کر بھی جاتے ہیں, ایسا نہیں. رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. یہ جن کے پاس کاپیاں ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ یہ بات لے لیں, رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. نہ اللہ نے رسول اللہ کو ہمارے لیے انسانوں کے لیے اسوہ بنا کے بھیجا, نہ, ورنہ اللہ یوں کہتا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃن حسنۃ, یہ نہیں کہا. آیت کے الفاظ بہت دقیق ہیں. لقد کان لکم فی فی رسول اللہ, یعنی رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. رسول تمہارے نمونہ نہیں ہے. لہذا ہم نے رسول کی زندگی کے ابعاد کو بیان کرنا ہے. اب وقت آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. میں آج تبرکن جتنی بھی باتیں, دو سے تین باتیں عرض کر دیتا ہوں. آپ ایک صلوات پڑھیں خاندان فاطمہ. رسول اسلام جو اساس دین کی اساس بیان فرمائی وہ صداقت اور سچائی پر مبنی. صداقت پہلی تعلیم جو میں عرض کر رہا ہوں, رسول جو امت کو تعلیم دے رہے ہیں صداقت اور سچائی زندگی کی ہر شعبے میں ہر عمل میں. یہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے. آج اسلامی معاشرہ جھوٹ ہی کی سطح پر, جہاں انسان دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے قدم قدم پر, وہاں آج کا انسان اپنے ساتھ جھوٹ بولنا شروع ہو چکا ہے, خود کے ساتھ. اتنی اسے جھوٹ کی عادت ہوئی. پہلی بات, دین میں جھوٹ کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں. دین اسلام کی اساس صداقت اور سچائی پر مبنی ہے. آج رسول کا نام لینے والے بہت سارے افراد اپنے مقاصد کے لیے, دیکھیے آج سے چند سال پہلے, چند سال پہلے بھی نہیں اتنا قریب ہے, ابھی عمران خان کی حکومت کو ظاہر سال بھر ہوا ہے, 13 مہینے ہو گئے ہوں. اس سے پہلے کیا تھا؟ انتخاب, اور انتخابات سے کچھ پہلے دھرنا تھا. جب عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا اسلام آباد میں, تو ایک مولوی صاحب نے کیا کہا تھا, ایسا جملہ کہا تھا کہ جہاں پر ایک مکتب کے پیروکاروں کی دل آزاری بھی ہوئی, توہین کی. کیا کہا؟ کہا کہ وہاں پر اکٹھے ہو کر شان غریبہ منا رہے ہیں. کہا تھا یا نہیں کہا؟ توہین کی تھی, دل آزاری ہوئی تھی, اہل تشیع کے مقدسات کی توہین کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت دھرنا کوئی اور منا رہا تھا. آج چونکہ مولوی صاحب خود مارچ کر رہے ہیں, دھرنا کر رہے ہیں, اب کیا کہا؟ اب حسین علیہ السلام بھی ہو گئے, اور اب حسین کے اقدام خروج بھی نہیں. جو تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیری جو میرے نام سیاہ میں تھی، میرے نام اعمال میں آئے تو تاریکی ہے، سیاہی ہے، وہ تمہاری زلفوں میں جائے تو حسن ہے، یہ کیا بات ہے نا؟ اب جب کہ مولوی کہتا ہے کہ العلماء وارثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر سیکھنا ہوگا کہ نبی کے ہر عمل کی اساس صدق پر ہے، سچائی پر ہے. رسول اسلام کے ایک فرزند جن کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم رسول اسلام کا بیٹا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھائی، انتقال ہوا، مر گئے ابراہیم. ادھر ابراہیم کی موت ہوئی اور کچھ دیر کے بعد، چند منٹ کے بعد سمجھیے، بہت کم وقت کے بعد سورج گرہن ہوا. سورج گرہن ہوا، صحابہ کرام سب کے درمیان یہ بات پھیلی کہ یہ سورج گرہن رسول اسلام کے بیٹے کی وفات کے غم میں ہوا ہے، خدا بھی رسول اللہ کے غم میں شریک ہے، اور سورج کو سوا کر دیا، سورج گرہن ہو گیا. پیغمبر گرامی اسلام جو نبی برحق ہے، اور صحابی اس عمل کو پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل قرار دے رہے ہیں، لیکن یہاں پیغمبر نے کیا کیا؟ خاموش رہ جاتے، چپ رہ جاتے، ٹھیک ہے جو سمجھ رہے سمجھتے، نقصان تو نہیں ہے، پیغمبر نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی نا. پیغمبر نے اسی دن صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا، سنو آج میرا بیٹا مرا ابراہیم، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو سورج گرہن ہوا ہے، اس سورج گرہن کا میرے بیٹے ابراہیم کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو الگ چیز ہے. اتفاق ہے کہ سورج گرہن بھی اسی وقت میں ہوا جس وقت میرے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی. میرے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس چیز کو تم دلیل بنا رہے ہو یہ دلیل نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ رسول اسلام کا کردار ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ مقصد جتنا پاک ہے وسیلہ بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب اپنے مقصد کے لیے آپ ایک بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، پھر جس کو مرضی، جس کو آپ پہلے غلط کہتے رہے، جس کے قاتل کو آپ رضی اللہ کہتے رہے، اب جب وقت آیا تو اسے آل اسلام کہنا شروع کر دیا. یہ بات نہیں، یہ پہلی بات ہے. دین کی اساس صداقت پر. دوسری بات، انسانی تعلقات کی بنیاد، یہ آخری، دوسری اور آخری. آج اس تک رک رہے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے تفصیلات آگے بڑھائیں گے، اور کل کوشش کریں کم از کم 14 کی نسبت سے آپ کی سیرت کے 14 نمونے ہر روز حاصل کر دیا کریں. دوسری بات کردار رسول سے، کہ تمام انسانی تعلقات میں، انسانی رشتوں میں جس چیز کو رسول اسلام نے بنیاد قرار دیا وہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کون سی؟ ایمان کی لڑی اس میں سب سے مضبوط کڑی کون سی؟ کسی نے کہا نماز، فرمایا نہیں. کسی نے کہا پھر روزہ ہے، فرمایا نہ روزہ بھی. کسی نے کہا خمس ہے، فرمایا خمس بھی. کسی نے کہا زکات، فرمایا زکات بھی. کسی نے کہا حج، فرمایا حج بھی. اب سوچ میں پڑ گئے سارے نے باری باری، ایک کتنے صحابہ تھے؟ ہزاروں. جتنی چیزیں ان کے ذہن میں آ سکتی تھی نام لے لیے، بات ختم ہوئی. اب خاموش، یا رسول اللہ آپ بتائیے، ایمان کی لڑی میں سب سے مضبوط ترین کڑی کیا ہے؟ فرمایا، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. یہ تمام انسانی تعلقات کی بنیاد بیان کی رسول اسلام نے، یہ قاعدہ عرض کیا. بس میرے عزیز، آج چونکہ میں خود قصداً رک رہا ہوں، چیزیں بیان نہیں کر رہا، چونکہ جوانوں کے پاس ابھی وہ اسباب نہیں ہے لکھنے کے، کم چند افراد کے پاس کلام ہو گیا ہے، کل سے آپ لے کے آئیں گے، اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ میں ترتیب کے ساتھ بیان کرنا شروع کروں گا کہ انسانی رشتوں کو رسول اسلام نے کس انداز سے تعارف کروایا، کس طریقے سے ان کی بنیاد رکھی ہے، کس طرح سے ان کی بنیاد کو بدلایا. بس آج کی گفتگو یہیں پر رک گئی. حسین نے علی نے اپنے چلتے بزرگوار رسول اسلام کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے پاس جو کچھ تھا سب کچھ قربان کر دیا. کچھ نہیں چھوڑا سید الشہداء نے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اگر امام حسین کچھ چھوڑ سکتے تو کم سے کم دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں بہرحال جتنا میرا شعور کام کرتا ہے انہیں امام حسین چھوڑ دیتے، انہیں قربان نہ کرتے. لیکن نہ، اگر دین خدا اور حسین کی محنت ان دو کے بغیر بچ سکتی تو حسین کم از کم ان دو کو بچا لیتے، انہیں قربان نہ کرتے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر سکینہ کے بغیر حسین کی محنت بچ سکتی تو بچا لیتے، اور اگر علی اصغر کے بغیر حسین کی محنت بچ سکتی تو حسین علی اصغر کو پیش نہ کرتے، بچا دیتے، بچا دیتے. سب سے زیادہ مشکل جتنی بھی قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ علی اکبر کی قربانی سے زیادہ مشکل حسین کے لیے دو قربانیاں، سکینہ اور علی اصغر. ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے مجھ سے پہلے عزیز، کہ شمر جب گلا کاٹ رہا تھا حسین سے پہلے شہید ہو گئے تھے. کب؟ جب علی اکبر شہید ہوئے. لیکن علی اکبر سے زیادہ مشکل مرحلہ حسین کے لیے علی اصغر کی لاش کو اٹھانا تھا. علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے حسین سے تردد نہیں ہوا، لیکن علی اصغر کی لاش نہیں معلوم کتنی وزنی تھی. حسین سات مرتبہ خیمے کے اندر قدم رکھا پھر پیچھے ہٹ گئے، چونکہ حسین دیکھ رہے تھے کہ اس شہید کی قربانی کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، شاید کوئی خاتون مر جائے. چونکہ کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ چھ مہینے کے علی اصغر کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ان دو میں مل کر حسین ابن علی کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثابت کر دی، مہر تصدیق ثابت کر دی. کردار علی اصغر عرض کروں گا، آج صرف جناب سکینہ سے متعلق دو جملے، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، کون ہے سکینہ؟ کیا معیار معرفت ہے؟ کیا مقام سکینہ ہے؟ وہ بچی جسے امام حسین نے اپنے تہجد کی نمازوں میں خدا سے مانگا، اپنی نماز شب کی دعاؤں میں خدا سے مانگا، اور ان محبتوں کا کیا عالم ہے. میرے عزیزوں، روز عاشور جو ہوا سو ہوا، اس بچی نے روزے عاشور کیا کچھ دے گا. بس میں 11 محرم کی ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا. 11 محرم جب یہ کاروان چلا کربلا سے شام کے لیے، سوار کرنے کا وقت آیا، بیویوں کو سوار کیا گیا، اور ایک ایک بچہ یا ایک ایک بچی خاتون کے ساتھ سوار کی جا رہے، سب کو سوار کیا گیا. ایک بچی جس کی عمر 3 سے 4 سال کے درمیان ہے، اس بچی کو شیمر نے
تنہا سوار کیا. اتنا کینا ہے, اتنا بغض ہے اس کے دل میں حسین ابن علی کا, حسین کا قاتل ہے, اور ابھی بھی دشمنی ختم نہیں ہوئی, کس کو تنہا سوار کیا؟ اسی حسین مظلوم کی بیٹی کو. کس پر سوار کیا؟ بے پالان شتر کی پشت پر سوار کیا. جب سوار کر چکا ثانیہ زہرا نے کہا, شیطان یہ بچی تو کبھی محمل میں اکیلے سوار نہیں ہوئی, تو محمل کے بغیر بے پالان شتر کی پشت پر اس بچی کو سوار کر رہا ہے. یہ بچی گر جائے گی, کریں گے نہیں گے. اور پھر اس نے ایک رسی لی, رسی کا ایک سرا سلینا کے ایک پاؤں سے باندھا, اونٹ کے پیٹ کی نچلی سطح سے گزار کر رسی کا دوسرا سرا جناب سلینا کے دوسرے پاؤں سے باندھ دیا. سفر شروع ہوا, منزلیں طے ہونا شروع ہوئی. ایک مرحلے میں سیدہ کا یہ کاروان جس کی بی بی قیادت فرما رہی تھی ایک جنگل کے درمیان سے گزرا. جیسی جنگل کو عبور کیا یہ کاروان رک گیا. اب جو کاروان رکا, شمر بن زلجوشن گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچا غصے سے. میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر قافلہ نہ رکنا, میری اجازت کے بغیر کاروان نہ رکنا, کیوں رکے ہو؟ کب کیا کریں؟ یہ نیزہ جس کے اوپر سر حسین بلند ہے, یہ نیزہ زمین میں گڑ چکا ہے اور ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ نیزہ ہم سے ہل نہیں رہا. شمر ہے کہے, بھائی دو نہیں اٹھا سکتے ہو, تین منٹ کی کوشش کرو. اگر تین سے نہیں اٹھتا, چار منٹ کی کوشش کرو, پانچ مل جاؤ. حسین کا قاتل ہے لیکن جانتا ہے کہ حسین کا سر کیسے حرکت کرے گا. یہ شبی آگے بڑھا, تازیانہ لیا اور سید سجاد کے پاس پہنچا. اس نے زور سے بھائی کومر سے تازیانہ سید سجاد کی پشت پر مارا اور کہا, سجاد اپنے بابا حسین سے کہو یہاں سے چلے, جب تک تمہارا بابا حسین یہاں سے نہیں چلے گا میں تمہاری پشت پر تازیانے برساتا ہوں گا. اس شبی نے تازیانے برسانا شروع کیے, خون جاری ہوا سید سجاد کی پشت سے اور زمین پر خون گرنے لگا. کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھایا اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا. کہا, بابا صرف اتنا بتا دیجیے, صرف اتنا بتا دیجیے کہ یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے, کیوں رکے؟ لاہے حسین میں جنبش پیدا ہوئی. کہا, سجاد میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے, جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا, جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں تک پہنچی. جیسے یہ آواز پہنچی, ثانیہ زہرا نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا, جنگل کی طرف دوڑی, آواز بلندی, اے بن سہینا, اے بن سہینا, ارے میری سکینہ کہاؤ, سکینہ مجھے آواز دو, میری بیٹی سکینہ مسلسل زینب کی آوازیں بلند کر رہی ہے. لیکن سکینہ کی کوئی آواز آئے, ڈھونڈتے ہوئے کافی وقت لگا, یہاں تک کہ جھاڑیوں کے درمیان ایک بیوی جس کے چہرے پر ناکام ہے, سکینہ اس بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے. ثانیہ زہرا آگے بڑھی, انتہائی تعجب سے پوچھا, ارے بیوی یہ بچی تو جب سے اس کے بابا شہید ہوئے نہ ماں کی گود میں سوتی ہے نہ میری گود میں سوتی ہے, آپ کی گود میں کیسے سو گئی, کون ہے؟ اور دوسری بات جس میں مجھے تعجب ہے کہ اب تک راستے میں جو بھی ملا اس نے اس بچی کو تماچے مارے, تازیانے مارے, آپ اتنی مہربانی سے کام لے رہے ہیں, اتنی نوازش سے, آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا, کہا, زینب پہچانو,
اگر میری گود میں یہ بچی آرام نہیں کرے گی تو پھر کس کی گود میں آرام کرے گی؟ اور یہ وہی گود ہے جس میں اس بچی کا بابا حسین آرام کیا کرتا تھا۔
اللہ